الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خواتین و حضرات ہم سب اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی الوہیت اس کی کبریائی اور اس کی طاقت و قوت اور اس کی عظمت اور اس کے سارے ہی اسماء الحسنی اور اس کے سارے ہی کلمات کے واسطے سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے ان بابرکت گھڑیوں میں اس سے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس سے اس کی خاص رحمت اور اس کے فضل کی اپیل کرتے ہیں کہ اس تدریس کے لیے سورہ ملک کو منتخب کیا ہے جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ ملک۔ سورہ ملک کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نجات دینے والی سورت ہے، اور نجات دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ جہنم سے نجات دینے والی ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور اپنے یاد رکھنے والے کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے جرا کرے گی، جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے چھڑا لے گی، نجات دلا لے گی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ ملک میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب اہل ایمان کو حکم دوں کہ سورہ ملک کو یاد کر لیں اور اس کی اکثر تلاوت کیا کریں۔ سورہ ملک مکی دور کے ابتدا میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام سمجھانا شروع کیا، اور جو قرآن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں اسلام کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو قرآن میں سمجھائی اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ قرآن کے سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تعارف کراتا ہے انسان کو کہ اس ساری کائنات کو اور تجھے ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ تیرا بھی اور اس ساری کائنات کا بھی اور باقی جہانوں کا بھی وہی بادشاہ اور مالک ہے، خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ اور چونکہ خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھایا مختلف انداز سے، انسان کو اس کی اپنی شخصیت پر غور کرنے کی دعوت دی، کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی، کائنات کی چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی، اسی طرح کائنات میں جو دوسری مخلوقات اس کی بے شمار پائی جاتی ہیں ان پر غور کرنے کی دعوت دی، اور پھر اپنے بندوں کو یہ بھی سمجھایا کہ تم یہاں بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ تم خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہو، ذمہ دار ہو، اور اس ذمہ داری کو تم نے پورا کرنا ہے، میری بندگی کا فرض تم نے ادا کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بندوں کو سمجھایا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری وسیع دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، میرے ہی حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور ایک دوسری زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس مقصد کو پورا کر کے آیا ہے جس مقصد کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تھا. اور وہاں یا تو تمہیں ایک بہت بڑی سزا کو دیکھنا پڑے گا یا ایک بہت بڑا انعام تم لوگ مجھ سے وصول کرو گے. تو یہ بنیادی تعلیمات اللہ تبارک و تعالی مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں دیتا ہے. تو یہ چونکہ اسی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو اٹھایا ہے اور یہی بات لوگوں کو سمجھائی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارج البصر كرتين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا
يسمع ناقل ما كنا في أصحاب السير وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
صدق الله العظيم. تو یہ ہے سورہ ملک کا پہلا رکوع. تبارک الذی بیدہ الملک, نہایت ہی بزرگ و برتر اور نہایت ہی برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں ایک نئے انداز سے اور ایک نئے اور منفرد انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے. بڑا ہی بابرکت ہے وہ ذات. برکت میں رفت اور عظمت کا مفہوم ہے, اور تبارکہ کا صیغہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہی بلند و برتر ہے. اس کی رفتیں اور اس کی عظمتیں ناپید کنار ہیں, ان کا کوئی کنارہ نہیں. اور پھر برکت میں افزائش اور فراوانی کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور اگر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی چیز کو بڑھانے اور برکت دینے کی بہت بڑی طاقت پائی جاتی ہے. وہ جس چیز کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا لیتا ہے. اور پھر برکت کے لفظ میں دوام اور ثبات کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی دائمی ذات ہے. هو الاول والآخر, جب کوئی نہیں تھا تو اس وقت موجود تھا, اور جب کوئی نہیں ہوگا تو اس وقت وہ موجود ہوگا. اور پھر برکت کے لفظ میں خیرات اور حسنات اور بھلائیوں کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہی باعث سے خیر ہے, اور ساری بھلائیاں اور ساری خیرات اسی کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی کے ساتھ چمٹ کر اور اسی کے ساتھ جڑ کر اور اسی کا ہو کر اور اسی کے حضور سر بسجود ہو کر کوئی خیر پا سکتا ہے, اس کے دربار کے علاوہ کہیں سے کسی کو خیر نہیں ملتا. تبارک الذی, اس کی ذات بڑی ہی بابرکت ہے. بیدہ الملک, اور اس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. بیدہ الملک, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا اقتدار اس کا ہے. کسی کا کوئی اقتدار نہیں, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں, کسی کے پاس کوئی قوت نہیں, سوائے غلط فہمی کے کچھ بھی نہیں. جس کے پاس جو قوت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. بالکل انسان قوت اور طاقت کے معاملے میں بالکل زیرو پوائنٹ پر کھڑا ہے. جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اس کی وہ اپنی نہیں ہے, جس زبان سے وہ بولتا ہے اس کی وہ اپنی نہیں ہے, جن کانوں سے وہ سنتا ہے اس کے وہ اپنے نہیں ہیں, جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے اس کے وہ اپنے نہیں ہیں. نہ ان کا مالک ہے اور نہ وہ اس کے اختیار سے حرکت کرتے ہیں. مالک بھی ان کا وہی ہے اور اسی کے اختیار سے وہ حرکت کرتے ہیں, اور جب چاہتا ہے ان قوتوں کو جام کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. جا چلتے چلتے انسان پر وہ اپنا امر گراتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس پر فالج گر گیا ہے, اس کو کینسر ہو گیا ہے, اس کو وہ ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا امر غالب آتا ہے اور انسان جام ہو جاتا ہے. وہ گاڑی چلا رہا تھا, اسے برین ہیمرج ہوا ہے. کسی کو کوئی برین ہیمرج نہیں ہوتا, اللہ کا امر ہے جو آ جاتا ہے. بیدہ الملک, سارا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے تو قرآن مجید کے آغاز میں ہی مسلمانوں کو یہ سمجھایا تھا, جب مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کے راستے میں اٹھے ہیں, ہم کیوں کمزور ہیں, اور یہ مکہ کے مشرق اور کافر کیوں طاقت رکھتے ہیں, اور ہم اپنا وطن اور گھر چھوڑ کر مدینہ چلے آئے ہیں, پھر بھی یہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے, اور سارے وسائل اور ساری ٹیکنالوجی اور ساری فوجیں ان کے پاس کیوں ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بین السطور سمجھایا, انہیں ظاہر بھی سمجھایا اور باطن بھی سمجھایا, اور انہیں کہا کہ اللہ کی عدالت میں کیوں کا کوئی سوال نہیں ہوتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہو کہ اللہ ہی ہے ملک کا مالک, جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. مسلمانوں, اس کو اپنے ذہن میں رکھو, اس پر ایمان رکھو. اگر آج تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے, جس کے پاس اقتدار ہے اس کو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, جب چاہے گا اس سے چھین لے گا اور تمہارے حوالے کر دے گا, اور جب چاہے گا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی تقدیر تم پر بھی غالب آئے گی اور تم سے بھی وہ اقتدار چھین دیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک, کہو کہ اللہ ہی مالک ہے ملک کا, اقتدار کا. بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں ہے ساری سلطنت. یہ ایک استعارہ ہے اس کے ہاتھ میں. ویسے تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضا سے بالا تر ہے. اس کی ذات کے بارے میں آپ کچھ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی ذات کیسی ہے. ہاتھ میں بادشاہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا اقتدار اس کے پاس ہے, پوری سلطنت اس کی اپنی ہے, پورا اختیار اس کا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, اور وہی ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے. یہ موت اور زندگی کا نظام جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے, جتنا تم دیکھتے ہو, یہ یوں ہی تو نہیں چل گیا. یہ موت اور زندگی کا پورا نظام اس نے پیدا کیا. بڑا حیران کن ہے, اس کی ایک ایک چیز تمہیں حیرت میں گم کر دینے والی ہے. اس کی ایک ایک چیز معجزہ ہے, تمہارا عقل و شعور اس سے عاجز ہے اس کو سمجھنے سے, لیکن یہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. موت اور زیست اسی نے پیدا کی ہے. جس موت کو تم کچھ نہیں سمجھتے, وہ زیست سے زیادہ بڑی چیز ہے. اس کا ذکر پہلے کیا, موت زندگی سے بڑی حقیقت ہے. اس کائنات کا فنا ہو جانا اس کی موجودگی سے زیادہ بڑی حقیقت ہے. کل من علیہ فان, اس کا فنا اس کے موجود سے, اس کے وجود سے بھی زیادہ بڑی حقیقت ہے. جس موت کو تم موت سمجھتے ہو, اور جس موت کو سمجھتے ہو کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. موت آتی ہے تو ایک دوسری زندگی تمہیں مل جاتی ہے. اسی نے اس موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زندگی کو پیدا کیا ہے, اور یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے, اور یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے, اور یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے کہ اتنا بڑا نظام زندگی اور موت کا پیدا کیا گیا ہو اور تم سوچتے ہو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے. موت اور زندگی کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وہ تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. گویا یہ موت اور زندگی اس لیے ہے کہ اچھا عمل کیا جائے, اس کا مقصد اچھا عمل ہے. یہ سورج بھی اسی لیے چمک رہا ہے اور یہ چاند بھی اسی لیے چمک رہا ہے اور یہ ستارے بھی اسی لیے جگمگا رہے ہیں اور یہ ہوائیں بھی اسی لیے چل رہی ہیں اور یہ سمندر بھی اسی لیے چھل مار رہا ہے, یہ جانور بھی اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں, یہ اتنا بڑا نظام اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے, بلکہ زندگی اور موت کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. محسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, انسان سوچتا ہے, انسان غور کرتا ہے کہ یہ اچھا عمل اتنی کو بڑی چیز ہے. اچھا عمل کیا چیز ہے؟ پوری اس کائنات کا مقصد اچھا عمل ہے. موت بھی فنا ہو گئی, زندگی بھی فنا ہو گئی, اس کائنات کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے اگر اچھا عمل نہ ہو. اچھا عمل اتنی بڑی چیز ہے, لوگ جس سے بالکل بے نیاز ہیں, لوگوں کی زندگیاں جس سے خالی ہیں, لوگ جس سے بے پرواہ ہیں, لوگوں کے لمحے گزر رہے ہیں, لوگوں کے دن گزر رہے ہیں, لوگوں کے ہفتے گزر رہے ہیں, لوگوں کے سال گزرتے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں, وہ آسن عمل سے خالی ہے ان کی پوری کتاب, وہ آسن عمل جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا تھا. دیکھو تو صحیح, اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھو, اپنے حال میں جھانک کر دیکھو, اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو, اپنے دل اور جسم اور زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ کوئی آسن عمل ہے؟ اگر یہ ساری زندگی احسن عمل کے لیے پیدا کی گئی تھی اور تم نے کوئی احسن عمل نہیں کیا, تم نے اس سورج کو بھی فضول سمجھا, اس چاند کو بھی فضول سمجھا, اس زمین کو بھی فضول سمجھا, ان پانیوں کو بھی فضول سمجھا, ان ہواؤں کو بھی فضول سمجھا, خود زندگی اور موت کو فضول سمجھا, اس کے وسائل کو فضول سمجھا, تم نے کسی احسن عمل کی طرف کوئی توجہ نہ دی, اسی لیے تو ہم نے تمہارے لیے تپتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے کہ تم نے تو ساری کائنات کو فضول سمجھ لیا, ہم نے تو سب کچھ اس آسن عمل کے لیے پیدا کیا تھا, موت بھی اس کے لیے اور زندگی بھی اس کے لیے. اور اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی بھی ضائع, اس کی موت بھی ضائع. موت بھی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے, بعض اوقات وہ زندگی سے کہیں بڑھ جاتی ہے. موت بہت بڑی چیز ہے, زندگی سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ نہ میری زندگی کو ضائع کر اور نہ موت کو ضائع کر, موت بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس لیے ہے کہ احسن عمل کیا جائے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اور احسن عمل کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ کی بندگی احسن عمل ہے. کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, اس کے غلام ہو جاؤ, اس کے سامنے اپنا سب کچھ. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, یہ احسن عمل ہے. احسن عمل بھی اسی نے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور یہی احسن عمل ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ بڑا ہی زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے, جس نے اس پوری زندگی کے مقصد کی نفی کر دی, اس کے لیے اس کا ہاتھ بڑا ہی زبردست ہاتھ ہے, اس کے لیے اس کا رویہ بڑا ہی زبردست رویہ ہے, اس کے لیے اس کا سلوک بڑا ہی جابرانہ اور قاہرانہ ہے. وہ بڑا ہی زبردست ہے, کوئی فرعون, کوئی نمرود, کوئی ایسا انسان اس سے بھاگ نہیں سکے گا جو اس مقصد کی نفی کر کے آیا ہوگا. وَهُوَ الْعَزِيز, لیکن وہ بڑا غفور بھی ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے, کسی کو مایوس نہیں کرتا. کوئی 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کی طرف آئے تو اس کی چوکھٹ سے واپس نہیں لٹایا جاتا. کوئی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کر کے آئے تو اس کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتا ہے. کسی کو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو وہ معاف نہ کرے, اور کوئی ایسا ظالم نہیں ہے جو توبہ کرنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی چوکھٹ سے اٹھا دے. کوئی نہیں, مثال ہی نہیں ہے. کہ جو معافی مانگنا چاہتا ہے اسے معافی نہ دی جائے، لیکن ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی اس کی چوکھٹ پر آنے والا؟ ہے غفلت کو کوئی چھوڑنے والا؟ اور ہے کوئی حرام سے ہاتھ اٹھانے والا؟ رمضان کے بارے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ. ہے کوئی نیکی کرنے والا کہ آگے بڑھے، اور ہے کوئی برائی سے رک جانے والا کہ اللہ اسے قبول کر لے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اپنی ذات کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ نے بات کی اپنی مخلوقات کے بارے میں. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی ہے جس نے تہ بر تہ سات آسمان پیدا کر دیے. تم تو ایک آسمان بھی نہیں دیکھ سکتے، اس نے تہ بر تہ سات آسمان پیدا کیے. تم اپنے جہان سے ناواقف ہو، نہ صرف اپنے جہان سے ناواقف ہو، اپنی ذات سے بھی ناواقف. لیکن اس نے تو تہ بر تہ سات آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. اس کا پورا نظام بڑا منظم ہے، اس بڑا مربوط ہے اور پورے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. تمہارا علم، تمہاری جستجو ناکام ہو جائے گی، لیکن اس کے پورے نظام کے اندر کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے. وہ اصول و ضوابط میں جھکڑا ہوا ایک نظام ہے اور ہر چیز اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے. فرج البصر، حل ترا من فطور، پھر پلٹ کر دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. سم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو خسیر. بار بار نگاہ دوڑاؤ، بار بار سوچو، بار بار غور کرو، بار بار ریسرچ کرو. تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹ آئے گی. اللہ کی تخلیق میں تم کوئی نقص نہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ تو بڑا ہی بابرکت ہے اور بڑا ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے. جو تمہارے قریب ترین آسمان ہے، اس کو تم جب دیکھتے ہو تو اس کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا ہے. یہ ستارے کیا ہیں، کتنے ہیں، کتنی دور ہیں، ان میں آپس میں کتنا فاصلہ ہے، تم نہیں جانتے. تم تو جب اوپر نگاہ اٹھاتے ہو تو تمہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کو چراغوں سے سجا دیا گیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ شیاطین سے کون مراد ہیں، کون وہاں پہنچتے ہیں، اور کس طرح ان ستاروں سے شہاب ثاقب نکلتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور کس طرح وہ ایک سرحد بن گئے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں کوئی نہیں جا سکتا. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، جن لوگوں نے اپنے اس رب کا کفر کر دیا کہ جس کی ذات بڑی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور خوب پیدا کیا ہے، جس نے دعوت دینے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کے حکم کا انکار کر دیا، اس کی نعمتوں کا انکار کر دیا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ انسان کا ٹھکانہ ہے. یہاں انسان ہی جائے گا اور وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو یہاں پہنچ جائے گا. خون کے دریا میں پہنچ جائے گا، آگ کے سمندر میں پہنچ جائے گا. اسے وہاں کھانے کے لیے تھور کا درخت اور پھل دیا جائے گا، اور اسے پینے کے لیے پیپ اور کچلہو دیا جائے گا. کتنا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ، جو اذیت ناک ہے، جہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. جب اس کی ایک کھال جل جائے گی تو اسے دوسری کھال پہنا دی جائے گی. یہ ہے ٹھکانہ اس انسان کا جس نے جو اپنے رب کو بھولا رہا جس نے اپنے رب کا کفر کیا. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے اذا القوا فیھا, جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. سامعوا لہا شہیکم وہی تفور, اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کھال جل جائے گی تو اسے دوسری کھال پہنا دی جائے گی. یہ ہے ٹھکانہ اس انسان کا جس نے جو اپنے رب کو بھولا رہا جس نے اپنے رب کا کفر کیا. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے اذا القوا فیھا, جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. سامعوا لہا شہیکم وہی تفور, اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جہنم خود جوش کھا رہی ہوگی, خود اس سے کوئی آواز آ رہی ہوگی اور بڑی خوفناک آواز ہوگی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ وہ جو وہاں گرے ہوئے ہوں گے وہ آواز نکالیں گے اور ان کی آواز ہی جہنم کی آواز بن جائے گی. اور بعض نے لکھا کہ اس سے دونوں ہی مراد ہیں کہ جہنم بھی خوفناک آواز نکالے گی اور جہنمی بھی خوفناک لہجے میں پکاریں گے, چیخیں گے اور پھنکاریں گے اور کسی کو پکاریں گے کوئی پکار سننے والا نہیں ہوگا. تقاد و تمیز و من الغیظ, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. کلما القی فیہا فوج, جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا. سالہم خزانتھا, تو اس کے داروغے اس گروہ سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے سوال کریں گے اور کوئی جواب لینا چاہیں گے. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم تو ڈرانے والے بھیجتے رہے, اللہ تمہارے پاس رسول بھیجتا رہا, پیغمبر بھیجتا رہا, کتابیں نازل کرتا رہا, کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا. وہ جواب دیں گے کالو بلا, ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا. فقط زبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا. وقلنا, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہم نے الٹا پیغمبروں کو کہا کہ تم گمراہ ہو, تم راستہ بھول گئے ہو. ہم نے انہیں کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. وقالو, اور وہ کہیں گے, اس آیت کو میں نے تین مرتبہ تلاوت کیا ہے کہ جہنمی یہ کہیں گے, بڑی قابل غور آیت ہے. آپ اسے بڑے غور سے سنیں, آپ اسے بڑی توجہ سے سنیں کہ ہم غور کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں, ہم قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی اثر کا دن ہے, انتہائی بابرکت وقت ہے. ہم سب کے سامنے اللہ کی کتاب پڑی ہے, اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے, کتاب ہمیں سمجھا رہی ہے. جہنمی یہ کہیں گے, وقالو, اور وہ کہیں گے لو کننا نسمعو, کاش ہم بات کو سنتے. او ناکلو, یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ڈالے جاتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں پہنچیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے, انہوں نے اللہ کی بات کو سنا نہیں ہوگا, اور اگر سنا ہوگا تو عقل سے سوچا نہیں ہوگا. اگر وہ سنتے بھی اور سوچتے بھی تو اس مقام کو نہ پہنچتے. یہ سننا کیا ہے اور سوچنا کیا ہے؟ یہی علم کے ذرائع ہیں, سننا اور سوچنا. یہ کان سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے, سب سے بڑا. قرآن مجید میں جا بجا ان کانوں کو اور ان آنکھوں کو علم کا بہت بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے, لیکن آنکھوں پر پھر بھی کانوں کو فقیت دی گئی ہے کہ آنکھوں سے بھی زیادہ کان علم کا ذریعہ ہے. اس لیے ان نے کہا کہ ہم نے بات کو سنا نہیں, ہم نے بات کو سمجھا نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جو انسان اس قرآن کو سن لے گا, جو اس پر غور کر لے گا, اس جہنم سے بچ جائے گا. جو بھی اس قرآن کو سن لے گا اور جو بھی اس پر کچھ عقل سے کام لے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا. لیکن کتنے سنتے ہیں, کب سنتے ہیں, کہاں سنتے ہیں؟ مسلمانوں کی ان بستیوں میں سو میں سے ایک نہیں, ہزار میں سے ایک نہیں, لاکھوں میں سے کوئی انسان ہے جو اس قرآن کو سن سکتا ہے. اس کو سننے والے بھی گئے، اس کو سنانے والے بھی گئے. یہ بستیاں اس کی سماعت سے خالی ہو گئی ہیں، اس کو سننے سے خالی ہو گئی ہیں. جس کو سنایا جاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل سے کام لے، لیکن سنانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک انسان کو یہ قرآن سنا دو. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی عقل سے کام لے لے اور بچ جائے، اور اگر کوئی تمہارے سنانے سے بچ گیا تو تم بھی بچ جاؤ گے، اور اگر کسی نے عقل سے کام نہ لیا تو اس کو اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا کام جو بھلائی کا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سنا دیا جائے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے بابرکت نام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس طرح لوگوں کو قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما کہ وہ عقل سے کام لینے پر مجبور ہو جائیں، اور یا اللہ ہمیں اس طرح قرآن سنانے کی توفیق دے کہ لوگ اس کی بات کو قبول کر لیں اور لوگ جہنم سے بچ جائیں. ہمیں بھی بچا، دوسروں کو بھی بچا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو بڑی ہی سخت ہے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے، وہ مان جائیں گے کہ ہم نے بات کو سنا نہیں ہے، ہم نے عقل سے کام نہیں لیا ہے. سنانے والے اگر سناتے بھی تھے تو ہم بے نیازی اور غفلت برتتے تھے، بے پرواہی برتتے تھے، اور جب کبھی ہمیں سننا پڑتا تھا اور سن لیتے تھے تو بالکل اس طرح سنتے تھے جیسے سنا ہی نہیں. وہ خود اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنبهم، وہ خود اعتراف کر لیں گے اپنے قصوروں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے یہ لفظ بولا کہ لعنت ہے، یہ میری رحمت سے محروم ہو گئے. اور پھر بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ سخ کا، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کہ وہ سخ کا لے صحاب السعیر، آگ میں جانے والوں کے لیے سحق ہے، ایک جہنم کی بہت ہی سخت وادی ہے. فسخ کا لے صحاب السعیر. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم. جو بے دیکھے انبیاء کی بات پر اور قرآن پر، اس کو سن کر اور عقل سے کام لے کر، یہ پوری عقل پر پوری اترتی ہے. قرآن مجید کی بات عقل کے پورے معیار پر ہے. انسان کو جو علم دیا گیا ہے، انسان کو جو سمجھ دی گئی ہے، اس کے عین مطابق ہے. دنیا بھر کے ذہین اور فطین انسان، دنیا بھر کے دانشور اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ قرآن کا فلان لفظ غلط ہے، تو ان کی عقل ماری گئی ہے، قرآن ٹھیک ہے، قرآن کی بات درست ہے. جو انسان کو عقل دی گئی ہے اس کے مطابق ہے، انسان کی عقل اس کی تصدیق کرتی ہے. واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے اور تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو تمہاری ایک ایک انگ کو جانتا ہے. تم اتنا اپنے دل کو نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے، تم اتنا اپنی آنکھ کو نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے، تم اتنا اپنے اعضاء کو نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے. وہ تو ایک ایک انگ کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، حالانکہ وہ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أخدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين
الله رب العالمين الله رب العالمين الله رب العالمين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے تم نے نہ اس زمین کو پیدا کیا ہے اور نہ اس زمین میں یہ جو مکان بناتے ہو فیکٹریاں لگاتے ہو سڑکیں بناتے ہو اور اس کو کھیتیوں میں تبدیل کرتے ہو یہ ہم نے تمہاری تابع کی ہے اور تمہارے لیے مفید بنائی ہے چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق اس پر رہو بھی اور اسی سے رزق پیدا ہوگا اس کو کھاؤ بھی اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے ہمیں نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی اس میں حرج ہے کہ اس میں رہو بڑے بڑے مکان بنا کے رہو بڑی بڑی چیزیں بناؤ اس کو آباد کرو اس کو باغات کے اندر تبدیل کر دو کھیتیاں بنا دو نہریں اس میں چلا دو جو مرضی اس میں کرتے جاؤ لیکن یہ خیال رکھنا کہ پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے, یہ خیال رکھنا. رزق کھانے سے تو وہ منع نہیں کرتا, نہ کمانے سے منع کرتا ہے, پہننے سے تو وہ منع نہیں کرتا. اس نے تو بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور ساری انسان کے لیے پیدا کی ہیں. وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ حساب دینے کے لیے میرے پاس آنا ہے. اسی لیے کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ اے مسلمان تو کر, تو زندگی میں جو چاہتا ہے کر, کاروبار بھی کر, بیوی بچے بھی رکھ, اور بھی بڑے بڑے کام کر جو تو کر سکتا ہے, صرف اتنا یاد رکھ کہ تو اللہ کی حدوں کا پابند ہے اور تجھے جا کر حساب دینا ہے. اس کو ذہن میں رکھ, اس کو ضرور ذہن میں رکھ. اسی لیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان کیا حال ہے, تو عثمان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور عثمان نے کہا اس سے حال پوچھتے ہو جس نے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے, اس کا کیا حال ہوگا, اس سے حال پوچھتے ہو. اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. آمن تم من تمور, کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکر یک یہ زمین جھلکول لے کھانے لگے؟ کیا اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ جب چاہتا ہے اس زمین کو پھاڑ دیتا ہے, اور اس نے کرون جیسے انسان کو اس کی فوجوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا تھا. آمن تم من فی سمائے این یرسل علیکم حاسبا, مکہ کے لوگوں اور دنیا بھر کے کافروں, کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ ہم نے آگ کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے شہر کے ایک طرف سے گھٹا اٹھی اور اس نے کہا کہ یہ بارش لا رہی ہے, اور وہ تو ہوا اس کے لیے پتھر لے کے آئی تھی. اور کیا تم نے قوم لوط کی بات کو نہیں سنا کہ ہم نے پورے شہر کو زمین سے اٹھایا اور آسمان میں بلند کیا اور اسے پلٹ کر واپس زمین کے اندر گرا دیا اور اس پر پتھروں جیسے پتھروں کی بارش کر دی؟ کیا اس سے بے خوف ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ تمہیں خوف نہیں آتا حرام کھاتے ہوئے؟ تمہیں خوف نہیں آتا ظلم کرتے ہوئے؟ اور تمہیں خوف نہیں اس بات سے آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا کے اندر بے وزن کر دیا گیا ہے اور تم اپنی پگڑیوں کو لے کر گھروں میں بیٹھے ہو؟ خوف نہیں آتا؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ کس طرح کے مسلمان ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے عہدوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہو, اپنے سٹیٹس کو لیے بیٹھے ہوئے ہو, اس پیٹ کا تمہیں اتنا خوف ہے کہ ساری زندگی آرام میں مبتلا رہتے ہو اور تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اس پیٹ میں کوئی چیز نہیں جائے گی؟ اس سے نہیں ڈرتے؟ یہ کیا زندگی ہے اور کیا موت ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ, پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی, کس طرح میں نے لوگوں کو پکڑا. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, ذرا آنکھ تو اٹھاؤ, دیکھو تو صحیح, کہاں رہتے ہو, کیوں غور نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا, انہوں نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تیرا دیکھنا تیری نگاہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے, دیکھو تو صحیح تمہارے دائیں بائیں کیا ہے. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھاما ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. کس نے فضا کو ان کے لیے ہموار کر دیا ہے؟ کس نے ان کو اڑنے کی صلاحیت بخشی ہے؟ فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. امن حاض الذی انہ بکل شیء بصیر, وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. یہ تو پرندے ہیں, ہر چیز اس کی نگہبانی میں. امن حاض الذی ہو و جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور, بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس؟ کیا قوت ہے تمہارے پاس؟ اے رب العالمین, تیرے مقابلے میں قوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تیرے عذاب سے تیری ہی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں. تیرے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. اپنے اعمال پر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے. اور ہدایت کی طرف بھی آ سکتے ہیں تیری رحمت سے. ہم پر رحم کر دے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. انل کا فرونا اللہ فی غرور, ماس دھوکا ہے. امن حاض اللہ جی یار زخ کم ان امسا کا رزقہ, یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. بل لجو فی اتو و نفور, دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پڑے ہوئے. کون ہے جو رزق دے سکتا ہے؟ یا اللہ, تیرے سوا کوئی نہیں جو رزق دے سکتا ہے. ہم تجھی سے پاک رزق مانگتے ہیں اور عزت کا رزق مانگتے ہیں, تیرے سوا کون ہے؟ اور تجھے چھوڑ کر کسی رزق کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. جو رزق تجھے ناراض کرنے والا ہو وہ رزق نہیں چاہتے, اس سے تو بھوکا مر جانا بہتر ہے. اپنی جناب سے, اپنی رحمت سے رزق عطا فرما. پاکیزہ رزق, عزت کا رزق, فراخی کا رزق. وسائل تو دے, وسائل کی چابیاں تیرے پاس. اور جس رزق سے تو منع کرتا ہے اس کے خلاف تو دلوں کے اندر سخت نفرت پیدا کر دے. جو دوسروں کی غلامی حاصل کر کے رزق حاصل کیا جاتا ہے, یا اللہ اس سے نجات دے دے. اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس رزق میں اللہ تیری بندگی میں کوتاہی آئے, تیرے راستے میں جہاد سے کوتاہی آئے اور تیرے حکم کی نافرمانی ہو جائے, اس رزق سے تو موت اچھی. افمن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم, بھلا سوچو جو شخص منہ دھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے, یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. یہ اللہ نے مثال دی ہے گمراہ انسان کی اور ہدایت یافتہ انسان کی, کہ ایک انسان ہے اس نے نیچے منہ کیا ہوا ہے, اس کا تو ایک قدم بھی ٹھیک نہیں اٹھتا. جو سامنے دیکھتا ہی نہیں ہے وہ اس کے قدم کس طرح ٹھیک اٹھ سکتے ہیں؟ کبھی آپ نیچے نگاہ بالکل نیچے کر کے چلیں, آپ کا پہلا قدم کسی گڑے کے اندر گرے گا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر چلتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جانوروں کی طرح سر انہوں نے نیچے کیا ہوا ہے, اور جس کے ہاتھ میں ان کی رسی ہے, رسی کسی اور کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور وہ انہیں لیے پھرتے ہیں. یا وہ انسان ٹھیک چلتا ہے جو سیدھا دیکھتا ہو, دیکھ کے چلتا ہو. بڑا فرق ہے, تمہیں نظر آ جائے گا. کبھی چل کے اس طرح دونوں طریقوں سے چل کر دیکھ لینا. جو منہ اندھائے چل رہا ہے وہ ٹھیک چل سکتا ہے, جو سیدھا دیکھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک چل سکتا ہے. جو اپنے کانوں کو اور اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا, اپنی سمجھ کو استعمال ہی نہیں کرتا, اس نے کیا چلنا ہے؟ ظالمو, بچ جاؤ اس زندگی سے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ ساری زندگی گمراہی کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے, بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے, یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر وہی بات, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تم کو سننے, دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہے. سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, اور سوچنے کے لیے دل اور دماغ دیا. اس کو استعمال کرو, اس کا شکر ادا کرو. ان سے کہو کل ہو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون, ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اللہ ہی ہے جس نے پوری زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے, کوئی امریکہ میں بستا ہے، کوئی افریقہ میں بستا ہے، کوئی ہندوستان میں بستا ہے، کوئی پاکستان میں بستا ہے، کوئی کہیں بستا ہے، کوئی کہیں بستا ہے، پوری انسانیت کو اس نے پھیلایا ہے، اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے، وہ سمیٹ لے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ بڑی غلط بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کی ڈیٹ کون سی ہے، کیا کرو گے اس ڈیٹ کو۔ آج ایک مفسر نے بڑی اچھی مثال دی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ موت کا ہر کسی کو یقین ہے، اور کسی کو ڈیٹ تو نہیں بتائی گئی۔ جس طرح موت تمہیں آ جانی ہے بغیر ڈیٹ کے، اسی طرح قیامت آ جائے گی بغیر ڈیٹ کے بتائے۔ جس طرح موت آنن فانن آ جاتی ہے، اسی طرح قیامت آ جائے گی، اور جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں خبردار کرنے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، چہرے اتر جائیں گے جب وہ دیکھیں گے تو رنگت بھی بدل جائے گی، یہ سب کانپنا شروع ہو جائے گا، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ آج جس کا یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ کون سی ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کرتے تھے کہ کب آئے گی۔ قل ارائیتم ان اخلاقنی اللہ ومن معی او رحمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے مشرکین مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا تو کئی لوگ انہیں جادو کرنے شروع کر دیے، کئی نے اپنی دیویوں کو کہنا شروع کر دیا اسے موت آ جائے، کسی نے کچھ کرنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے، کوئی کچھ دعائیں کر رہا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، تم جتنا زور لگا رہے ہو، یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، کبھی سوچا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ ان سے کہو کل ارائی تم ان اسبہ، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنو کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا۔ اس آیت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کرو اللہ رب العالمین، اللہ ہی وہ پانی لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
visit tazkir.org